أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفسر الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. صدق الله العظيم. الف لام میم را تلک آیات الکتاب. یہ ہیں قرآن کی آیات. والذی انزل الیک من ربک الحق, تیرے مالک کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ بالکل حق ہے. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون, مگر اکثر لوگ نہیں مانتے ہیں. اکثر لوگ قرآن کو نہیں مانتے ہیں. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد, اللہ وہ قدرت والا ہے جس نے آسمانوں کو بغیر عمد بے سہارا اونچا کر دیا. ترونہا, جس کو تم دیکھ رہے ہو. ثم استوى على العرش, اور پھر عرش پر قائم ہوا. وسخر الشمس والقمر, اور چاند اور سورج کو کام پر لگا دیا. کل یجری لاجل مسمى, ہر ایک دور رہا ہے ایک متعین مدت تک. یدبر الامر, اللہ ہی سارے جہاں کا فیصلہ کرتا ہے, سارے جہاں کا انتظام کرتا ہے. یفصل الآیات, اللہ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. لعلکم بلقاء ربکم, تاکہ تم کو تمہارے رب کی ملاقات کا یقین ہو جائے. الحمدللہ, اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ یوسف ختم کی اور سورۃ الرعد شروع کر رہے ہیں. اس سے پہلے سورۃ یوسف, سورۃ یوسف سے پہلے سورۃ ہود گزری, اس سے پہلے سورۃ یونس آپ نے سنی. سورۃ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کے دلائل بیان کیے تھے, اپنی قدرت کو سمجھایا تھا کہ میں ہی قادر ہوں. اس کے بعد سورۃ ہود کو بیان کیا. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کیا, اور توحید کو بیان کرنے کے بعد جنہوں نے اللہ کی توحید کا انکار کیا, اللہ کی قدرت کا انکار کیا, ان کو کس طریقے سے عذاب دیا, اس کو سورہ ہود کے اندر مکمل بیان فرمایا. پھر سورۃ یوسف کو بیان کیا. سورۃ یوسف میں پورا مکمل حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا, اور اللہ نے اپنی قدرت کو پھر سمجھایا کہ اللہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے. بھائیوں نے سوچا کہ بھائی کو ختم کر دے, لیکن اللہ نے سوچا اللہ کی قدرت کہ وہ اپنے بھائی کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کنویں سے اٹھایا، جیل میں ڈالا، جیل سے اٹھایا، تخت شاہی پر بٹھایا اور بھائیوں ہی کو ان کے سامنے لا کر جھکایا، اللہ کی قدرت کو بیان کیا۔ اب پھر سورۃ الرعد کو بیان کر رہے ہیں، اس میں بھی اللہ اپنے عقلی دلائل کو بیان کر رہے ہیں، تمہاری عقل کے مطابق۔ اللہ کہہ رہے ہیں اے بندو، تمہاری عقل کے مطابق میں دلائل کو بیان کرتا ہوں تاکہ تم سمجھو۔ اگر اللہ اپنی شان کے مطابق بیان کرتا تو میں اور آپ قیامت تک کوئی نہیں سمجھ پاتا۔ اللہ تعالی بیان کر رہا ہے کیسے، میری اور آپ کی عقل کے مطابق۔ دلائل بھی بہت آسان تاکہ سمجھ میں آ جائیں، کوئی مشکل نہیں۔ اسی لیے آگے چل کر امام رازی کا قول اگلی آنے والی آیتوں میں، امام رازی فرماتے ہیں اگرچہ دوسرے مفسرین نے بہت سارے نکات بیان کیے، آسمان کو بلند کرنے میں، عرش پر قائم ہونے کا کیا ہے، سورج کیا ہے، چاند کیا ہے، امام رازی رحمت اللہ علیہ نے سمپل بات بیان فرما دی کہ اللہ پاک نے یہ عقلی دلائل کو بیان کیا، آسمان اور زمین، اور زمین کے اندر ساری چیزوں کو، آسمان کی ساری چیزوں کو، صرف میری اور آپ کی عقل میں بات آ جائیں اور آپ اللہ کو مان لیں۔ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ تم قرآن کو پڑھ کر، قرآن والے کی زندگی کو دیکھ کر، تم لوگ اللہ کی قدرت کا یقین کر لو اور اللہ کی توحید پر ایمان لے آؤ، یہی مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں۔ پچھلی قوم کے قصے بیان کر کے اور تنزیلی اور تکوینی احکام کو بیان کر کے، تنزیلی اور تکوینی سارے دلائل کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے ایک مان لو اور میری قدرت اور توحید کو مان کر ایمان لے آؤ۔ امام رازی مثال بھی عجیب دیتے ہیں، وہاں پر فرمایا اللہ کی ذات اور صفات کی مثال کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے، اللہ کی ذات اور صفات کی کوئی مثال بیان نہیں کر سکتا ہے، ہماری عقل سے بہت باہر ہے، دنیا کی کوئی طاقت اور عقل نہیں جو اللہ کی ذات کو سمجھا سکے، اللہ کی صفات کو بیان کر سکے۔ امام رازی تو صرف ایک مثال دیتے ہیں اپنی عقل کے مطابق کہ چھوٹا سا بچہ ہو، اب یہ چھوٹے سے بچے کی کوئی نہ کوئی الفاظ ہوتے ہیں، کھانا کی جگہ اور کوئی، ہمارے یہاں گجراتی میں کھادو تو کہ ناڈو، کھادو یعنی کھانا کھایا تو ناڈو، اس کا الفاظ پانی کی جگہ وانی بول دیتے ہیں نا، ایسے کہا بچہ جو لفظ بولتا ہے، ماں باپ کے الفاظ تو اونچے ہیں لیکن بچے کی شان کے مطابق بچہ کبھی نہیں سمجھ پائے گا، تو وہ جو لفظ بولتا ہے اسی لفظ میں کہہ دیا جاتا ہے کہ ایسا کر لو تو بچہ فوراً سمجھ جاتا ہے، اگر بھاری الفاظ بولیں گے تو چھوٹا بچہ کہاں سمجھ پائے گا۔ اللہ کی ذات وراء الورا ہے، وراء الورا ہے، آپ کو میں سمجھاؤں گا بھی الف لام میم را پر شاہ ولی اللہ صاحب کیا فرماتے ہیں، اللہ کی ذات وراء الورا ہے، وراء الورا ہے، اگر وہ اپنے الفاظ میں اپنی شان کے مطابق قرآن کو نازل کرتا تو ہم کہاں سمجھ پاتے، کہاں سمجھ پاتے۔ ہماری عقل کے مطابق اللہ بات کر رہا ہے تاکہ تم سمجھو اور میری قدرت پر ایمان لے آؤ، میری توحید پر، میں ایک ہوں، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، ایمان لے آؤ۔ اس سورت میں سورۃ الرعد کو شروع کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی سورت ہے، اس میں 43 آیات بیان کی گئی ہے اور اس میں کلمات، دا ورڈز، 855 ورڈز اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ تلک آیات الکتاب والذی، یہ ورڈز ہے، اس کو 855 ورڈز اس آیت میں بیان فرمائے ہیں۔ اس سورت میں حروف 3056 حروف لیٹرز اللہ پاک نے اللہ پاک کے بیان کیے گئے اس سورت کی سورت الرعد کے اندر میں، چھ اس کے رکوع ہیں۔ سورت الرعد میں اس کا نام رعد کیوں رکھا ہے؟ یہ سورت مکی ہے، بعد میں، پہلے اس سورت کا نام رعد، سورت الرعد۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سورت میں لفظ رعد، دا ورڈ آف رعد اس سورت میں بیان کیا، اس اعتبار سے اس کا نام ہی رعد رکھا ہے۔ بہت ساری سورتوں میں، جیسے سورت یوسف، یوسف علیہ السلام کا نام، یوسف علیہ السلام کا کس ہے، اس کا نام سورت یوسف رکھ دیا، سورت ابراہیم، اس طرح بہت ساری، سورت قریش، سورت فیل، اس میں فیل کا ذکر ہے، اس اعتبار سے اس کا نام رعد رکھا ہے۔ رعد ایک فرشتے کا نام بھی ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں رعد ایک فرشتے کا نام ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، امام ترمذی نے اس روایت کو نقل فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رعد کیا ہے؟ فرمایا ایک فرشتہ ہے، ایک فرشتہ ہے، اس فرشتے کو اللہ پاک نے متعین کیا ہے بادلوں کو لے جانے پر ایک جگہ سے دوسری جگہ، بادل کو لے جاتا ہے اور پھر جہاں اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہیں پر بارش ہوتی ہے۔ تو فرشتے نے پھر سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز کیا ہے؟ بجلی کی آواز ہوتی ہے، ٹنڈرنگ کی آواز ہوتی ہے، کرک کی آواز ہوتی ہے، یہ آواز کیا ہے؟ فرمایا اس فرشتے کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا ہوتا ہے، آگ کا ایک شمبک، ایک کوڑا ہوتا ہے، وہ جب بادلوں کو حکم کرتے ہیں فرشتے تو اس کو اس طریقے سے مار کر کہتے ہیں جاؤ اس جگہ پر، وہاں جا کر برسنا ہے، وہاں پر برسنے کا حکم ہے۔ جب یہ آگ کا کوڑا مارتے ہیں تو ورعد و برق کی تفسیر میں خواجہ ثناء اللہ بھی فرماتے ہیں ترمذی کی اس روایت کو کہ اس کے کوڑے مارنے سے وہ بجلی کی طرح آواز، وہ کرن جیسی وہ لائٹ نکلتی ہے، وہ بجلی ہے۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں بھی اختلاف ہے کہ مدنی ہے یا مکی ہے، آپ لوگوں کی عقل سے پھر تھوڑا دور اوپر کی باتیں ہیں، میں بہت نیچے اتر کر بات کروں گا۔ بہت ساری مفسرین فرماتے ہیں اس میں کچھ آیتیں مدنی ہیں ورنہ ساری آیتیں مکی ہے، جیسے سورت یوسف مکہ میں اتری ہے، یہ سورت بھی مکہ میں اتری ہے، اگرچہ یہاں پر سورت الرعد مدنیہ لکھا ہے۔ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر، تفسیر در منصور میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں، اور اس اسباب النزول میں امام واحدی بھی اس بات کو نقل فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے اور دو آدمی، ایک کا نام تھا عربد ابن قیس اور ایک کا نام تھا عمر ابن طفیل، یہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، یہ دونوں آئے اور بیٹھے، دونوں نے آ کر، اس روایت کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو اس میں سے عمر ابن طفیل نے بات کرنا شروع کیا اللہ کے نبی کے سامنے، دونوں کافر تھے، کہا اگر میں اسلام لے آؤں تو مجھے خلیفہ بناؤ گے، اگر میں مسلمان بن جاؤں تو مجھے آپ کا نائب بناؤ گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، نہیں، گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد میں جاؤ، جہاد میں جانا ہوگا۔ اس نے کہا نجد میں میرے پاس گھوڑے بہت سارے ہیں، مجھے اس کی ضرورت کہاں ہے؟ اگر یہی ہوتا تو کیا اپنے گھوڑے کم ہیں؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو اس نے آگے چل کر پھر کہا کہ چلو ایسا کریں میں مسلمان بن جاؤں تو آپ شہر کے نبی رہیں, مجھے گاؤں کا نبی بنا دے, یعنی گاؤں کا خلیفہ بنا دے, مجھے اجازت دے دے, وہاں پر میں رولنگ کرنا شروع کر دوں. فرمایا نہیں, یہ بھی نہیں ہوگا. بہت ساری ادھر ادھر کی بات کی, کا ایمان نہیں لاتے, ہم جاتے ہیں. اس نے کہا ہم گھوڑے سواروں کو, بہت سارے آدمیوں کو جمع کریں گے تمہارے خلاف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی حرج نہیں, میرا اللہ میری مدد فرمائے گا. دونوں جانے لگے تو عمر ابن طفیل نے عربد ابن قیس سے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کراؤں گا, بات میں مشغول کر دوں گا, بزی کر دوں گا, آپ پیچھے چلنا, آپ اپنی تلوار کو نکال کر کے ان کی گردن نعوذ باللہ اڑا دینا. یہ بات کی عمر طفیل نے, کہا میں ان کو بزی کر دوں گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری, آخری نبی ہے, اسلام کو پھیلانا ہے. کئی لوگوں نے کوشش کی, کتنی بار کوشش کی, پتھر اوپر لے گئے, اللہ کے نبی بیٹھے اوپر سے گرا دیں. تاریخ میں لکھا ابو جہل نے کنواں کھود دیا اور کنویں پر کچھ رکھ دیا چٹائی جیسا, اپنے بالکل گھر کے سامنے کھڈا کھود دیا اور کہا جا کر اللہ کے نبی کو کہو کہ میں بیمار ہوں, ابو جہل بیمار ہے, ذرا میری زیارت کر لے, وزٹ کر لے. اور اللہ کے حبیب تو وزٹ ہر ایک کی کرتے تھے, مسلم کیا غیر مسلم, ہر ایک کی, یہود کیا نصارہ کیا, سب کی وزٹ کرتے تھے, بیماروں کی تیمارداری کرتے تھے. آپ فرماتے تھے جاتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے, جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آگے نہ بڑھو ورنہ یہ آگے یہ ہے کنواں ہے کھڈا ہے گر جاؤ گے. اللہ کے نبی بالکل گھر کے سامنے آ گئے ابو جہل کے, واپس گھوم کے جانے لگے. ابو جہل ہکا بکا اٹھا اور دوڑا تو خود ہی گر گیا, یاد ہی نہیں رہا. فارسی میں کہتے چاہ کندرا چاہ درپیش, کنواں کھودنے والا کنویں میں ہی گرا. گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ کہتے ہیں نا, ایسا ہوتا ہے. اگرچہ بہت کچھ باتیں اس پر لکھی ہے, تاریخ کا تو پتہ ہے آپ کو, یہ کہا مجھے محمد کے علاوہ کوئی نکال نہیں سکتا ہے, کوئی نہیں نکال سکتا ہے. اللہ کے نبی محمد کو بلاؤ مجھے نکال دیں گے. کہا اسلام لے آئے گا, نکال دوں. کہا لے آؤں گا. نکالا, کنویں سے ہاتھ پکڑ کر نکال دیا. فرمایا مجھے آج پتا چلا آپ بڑے جادوگر ہیں کہ کنویں سے بھی نکال لیتے ہیں. جیسے میں نے کل واقعی ایک تربت اسات ونشکل پر سنایا تھا کہ تمہارا جادو تو زمین پر بھی اب تو آسمان پر بھی چلنے لگا کہ چاند کے بھی دو ٹکڑے کر دیے. جیسا ہی اس نے کوشش کی, یہ چل رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے 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 دروازے کی طرف جا رہے ہیں, یہ پیچھے اپنی تلوار نکال رہا ہے لیکن اس کا ہاتھ تک ہو گیا تلوار کے ساتھ, یعنی وہ کمان کے ساتھ نکال ہی نہیں رہا ہے. دیر ہو گئی, کوشش کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, نکال نہیں پا رہا ہے. اتنے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے دیکھا, چونکہ دیر ہو گئی, تب اللہ کے حبیب کو پتا چلا کہ یہ تو میرے پیچھے کچھ پلاننگ کر رہے ہیں. پھر اللہ کے حبیب تو وہی تھے, کچھ نہیں کہا, جاؤ نکلو یہاں سے, چلے گئے. راستے میں مجھے جو بات سنانی ہے, علاء ابن حضرمی اور بھی صحابہ, ان سے صحاب بن معاذ رضی اللہ عنہ ملاقات ہوئی اور کہا اے دشمنوں تم کس نیت سے آئے ہوئے تھے, یہ کون ہے؟ کہا صحاب بن معاذ ہمارے ساتھی ہے. وہ صحابی فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے نبی کی ختم کرنے کی پلاننگ کرنے والے یہ دونوں راستے میں اچانک اچانک اوپر سے ٹنڈرنگ اور گرجنے کی، اور یہ بجلی گیری اس کے اوپر، عربت ابن قیس کے اوپر بجلی، وہاں پر رات کا لفظ ہے، بجلی گیری، جس نے کوشش کی تھی تلوار سے قتل کرنے کی، یہ وہیں پر ختم ہو گیا۔ عامر ابن طفیل تھوڑا آگے جا رہا ہے، اس کے بدن کے اندر میں فورے نکل گئے، یہاں تک کہ وہ نکلتے 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 اس کے گلے تک پہنچ گئے۔ وہ کسی بوڑھی عورت کے گھر چلا گیا، وہاں پر اس نے پانی مانگا، وہ پانی لائے، اس سے پہلے ہی اس کی موت آ گئی ہے۔ یہ واقعہ ہوا تھا مدینہ منورہ میں، جو آگے بیان کیا جائے گا، آیت نمبر 8 سے لے کر 13 تک کی آیتیں ہیں، اور کچھ اور بھی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ مدنی سورت ہے۔ اب دونوں رائے ہے، مکی سورت بھی ہو مدنی سورت بھی ہو، اس سورت کا نام سورت الرعد رکھا، اس کی وجہ میں نے بیان کی۔ یہ سورت شروع ہو رہی ہے لفظ حروف مقطعات سے، یاد رکھو قرآن کریم کے اندر مضمون تین قسم کے بیان کیے گئے ہیں، ایک جس کو عربی میں کہتے ہیں محکمات، محکمات کا میننگ ہے کھول کھول کر مضمون کو، ٹاپک کو، مسئلے کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنا، بات کی وضاحت، ایکسپلینیشن پراپرلی، برابر کے بعد سمجھ میں آ جائیں۔ جہنم کا ذکر سمجھ میں نہیں آئے گا، جنت کا ذکر سمجھ میں نہیں آئے گا، قبر کا ذکر سمجھ میں آ جائے، بہت ساری باتیں واضح 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 طور پر بیان کر دی، اس کو تو کہتے ہیں محکمات۔ نمبر دو متشابہات، محکمات اس پر تو عمل ضروری ہے، بالکل کوئی شک نہیں۔ متشابہات وہ آیتیں جن کے معنی تو معلوم ہے مگر حقیقت انسان کی سمجھ سے باہر ہے، حقیقت جیسے ثم استوى علی العرش، ابھی آگے آیت آئے گی کہ اللہ عرش پر قائم ہے، چلو سمجھ میں اللہ عرش پر، اللہ کا عرش ہے، لیکن وہ کیسے بیٹھتا ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، اس کا بدن کیسا ہے، اس میں ہم نہیں گریں گے، یہ اللہ کی ذات ہے، ہمیں پتا نہیں ہے۔ ثم استوى علی العرش، مانا تو سمجھ میں آ گیا لیکن حقیقت ہماری عقل سے باہر ہے۔ اگر آدمی اس کو سوچیں گے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے، اللہ کرسی پر بیٹھا ہے، وہ کیسے بیٹھے گا، کیسے کھڑا ہوگا وغیرہ سوچنے جائیں گے آدمی، تو آدمی کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کی ذات کو پھر ہماری طرح کرنا لازم آئے گا، اللہ کی ذات تو وراء الورا ہے، اس کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اس کو اٹھنے کی ضرورت نہیں۔ اب قرآن میں ہاتھ کا ذکر ہے، اب اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا، کتنا لمبا ہوگا، اگر کوئی سوچنے جائے گا تو کافر ہی ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کی سمجھ میں تو آئے گا نہیں، کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا پھر۔ اس لیے متشابہات قرآن کی وہ آیتیں ہیں جس کے میننگ تو ہمیں سمجھ میں آئے ہیں لیکن اس کی حقیقت کیسی ہے، دا ریئلٹی آف دا ذات آف اللہ تبارک و تعالی کیسی ہے، وہ میری اور آپ کی ساری دنیا بلکہ انبیاء اور صحابہ کی سمجھ سے بھی باہر ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو دماغ کا ٹیڑھا ہو وہ ایسی بات کرے گا کہ اللہ کیسے بیٹھتا ہے، اللہ کیسے اڑتا ہے، اللہ کیسے، یہ وہ بات کا ہم نہیں کریں گے۔ اور تیسری آیتیں پورے قرآن میں جس کو کہا جاتا ہے مقطعات، مقطعات کے معنی بہت ساری سورتوں کے بگننگ آف دا سورا، الف لام را، الف لام میم را، الف لام سواد، الف لام میم سواد، کاف ہا عین سواد، حامیم عین سین کاف، حامیم عین کاف، یاسین، بہت سارے نام ہیں جس کو مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطعات، مقطعات کا معنی اس کا میننگ کا بھی ہمیں پتا نہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے, کیا مطلب ہے, اس کا پتا ہمیں نہیں ہے. اسی لیے اکثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں وہ ترجمہ کرتے تھے اللہ اعلم بمرادہ, اللہ تعالی اس کی مراد کو جانتا ہے, ہمیں اس کا پتا نہیں ہے. لیکن بعد میں چل کر دین عرب سے نکل کر عجم میں پہنچا, یہ بات ساری کے ساری شاہ ولی اللہ صاحب لکھ رہے ہیں, جب دین عرب سے نکل کر اسلام پھیلنے لگا اور دنیا میں جانے لگا, چونکہ یہ تو سر اللہ ہے, لا تفتح, حضرت علی فرماتے یہ اللہ کے راز ہے, سر اللہ لا تفتح, اس کو نہ کھولا کرو. لیکن بعد میں لوگ اسلام پر قرآن پر کوشچن کرنے لگے کہ یہ کیا بات ہے, پورے قرآن کا میننگ کا پتہ اس لفظ کا پتہ ہی نہیں, کوئی کیا کہنے لگا, کوئی کیا کہنے لگا. تو عبداللہ ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ تابعین تبع تابعین نے اس کے میننگ, وہ بھی یقین کے ساتھ نہیں, یقین کے ساتھ نہیں, ان کے دماغ کے مطابق, ان کی عقل کے مطابق باتیں بیان کر دی. جیسا کہ یہاں پر الف لام میم را ہے, بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں پورے سورۃ الرعد میں اللہ نے اپنے عقلی دلائل بیان کر کے, عقلی دلیل بیان کر کے لوگوں کو ایمان کی طرف, دعوت توحید کی طرف متوجہ کر کر اللہ پاک نے رحمت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میری رحمت کے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں تاکہ تم جنت میں جانے والے بن جاؤ. الف لام میم را میں اس پوری سورت کے اندر میں جو دلائل بیان کیے ہیں اللہ کی رحمتیں ہیں, وہ رحمت اس میں چھپی ہوئی ہے. الف لام میم را میں اللہ کی رحمت کی طرف اشارہ ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں جھنڈے کی بلندی کی طرف اشارہ ہے کہ جو توحید کو مانے گا وہی کامیاب ہوگا, جو توحید کو نہیں مانے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہو جائے گا. اسی کی طرف اشارہ کیا اور اس کے اشارہ ہے الف لام میم را کی طرف. بعض مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر علوم الہیہ اور معارف ربانی کی وہ چمک جو ان آیات کے اندر بیان کی گئی ہے کہ کیسی کیسی معرفت ہے اللہ کی, کہ اللہ کو پہچاننا ہو تو آسمان کو دیکھو, زمین کو دیکھو, پہاڑ کو دیکھو, اگنے والے کپل کو دیکھو, آپ نے دانہ ڈالا اس میں سے کیسا کپل نکلتا ہے, کیسے پلانٹ نکالتا ہے, اور لگنے والے فروٹ کو دیکھو, اس کے ذائقے کو دیکھو اور اس کے کلر کو دیکھو, کیسے کیسے ہیں, کوئی چھوٹا ہے, کوئی بڑا ہے, کوئی بہت بڑا ہے, کوئی اوپر لگا ہوا ہے, کوئی نیچے لگا ہوا ہے. ساری آیتیں جس کے اندر اللہ کی وحدانیت بتائی جا رہی ہے, فرمایا یہ چمک جو ہے ان آیات کے اندر اس کے راز معرفت الہیہ کے, معرفت ربانی کے ان الف لام میم را کے اندر چھپے ہوئے ہیں, اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے الف لام میم را کے اندر میں, کہ پوری سورت کے راز اس میں چھپے ہوئے ہیں. علامہ محیمی بہت بڑے مفسر گزرے ہیں, وہ فرماتے ہیں اس لفظ میں الف لام میم را میں اللہ کی ہدایت, ہدایت کے پوشیدہ راز چھپے ہوئے ہیں. ہدایت کے کہ اس سورت میں اللہ تعالی وہ آیتیں بیان کرتے ہیں جس کو عقل سمجھ میں سمجھ لیتی ہے, عقل سمجھ لے تو سمجھو اس کے ہدایت کے لیے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں, اس کے راز الف لام میم را میں چھپے ہوئے ہیں, اس کی طرف اشارہ کیا. بعض مفسرین فرماتے ہیں الف سے اعلیٰ اللہ کی نعمت کی طرف اشارہ ہے, اور لام سے اللہ کے لطف کی طرف اشارہ ہے, اور میم سے اللہ کی لازوال ملک, لازوال سلطنت, سرداری کی طرف اشارہ ہے. فرمایا الف لام میم را, اور گویا کہ اس کے اندر میں, یہ اس کے اندر میں اللہ تبارک و تعالی اپنے ملک کو, اپنی سرداریت کو توحید کی آیتیں بیان کر کے ثابت کرتا ہے کہ آسمان کا بنانے والا, تم نہیں ہو میں ہوں، زمین کو بنانے والا تم نہیں میں ہوں، جنت کو بنانے والا میں ہوں، جہنم کو بنانے والا میں ہوں، ساری کائنات اور اس کائنات میں رہنے والے انسان جنات فرشتوں کو بنانے والا میں ہوں، اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کے راز اس میں چھپے ہوئے ہیں، الف لام میم را کے اندر میں، کہ اللہ ہی کی سلطنت ہے، وہی مالک الملک ہے، کوئی یہ دنیا بنا نہیں سکتا اور نہ بنا سکے گا، یہ راز چھپے ہوئے۔ بعضوں نے کہا الف لام میم را، الف سے انا میں اللہ، انا لام سے اللہ، اور میم سے مراد عالم، میں اللہ ہی جانتا ہوں، وہ ارا را سے مراد ارا ہے، میں اللہ سب کچھ جانتا ہوں اور میں ہی دیکھتا ہوں، کسی کو پتا نہیں۔ یہ بات امام رازی نقل فرماتے ہیں، رازی نے یہ ساری تفسیر بیان کی ہے اپنی کتاب فخر احکام القرآن میں۔ آگے ایک اور تفسیر ہے، ان اللہ الملک الرحمن، الف انا میں اللہ ہوں، اللہ ہوں الف لام سے مراد، میم سے مراد میں مالک ہوں، اور را سے مراد رحمان ہوں، میں ہی مالک ہوں، مالک مالک، میں جس پر چاہوں اس پر دنیا میں رحمت کر دوں، چاہے مجھے مانے چاہے مجھے نہ مانے، دنیا میں سب پر رحم کرنے والا ہوں، فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، تب میں رحیم بنوں گا، جو میرے ہوں گے اس کے جنت کے فیصلے ہوں گے، جو میرے نہیں اس کے جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ ہمیں جنتیوں میں سے بنائے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ اپنی کتاب میں الفوز الکبیر میں اور الخیر الکثیر میں اور ہوا میں، حضرت کی تین مشہور کتاب ہے، فرمایا مجھے کشف سے پتا چلا، شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں مجھے کشف سے پتا چلا کہ عالم دنیا سے اوپر عالم سما ہے، جس میں اللہ پاک نے ایک جگہ بنائی جس کو حضیرت القدس کہتے ہیں۔ حضیرت القدس وہ جگہ ہے جہاں اللہ پاک نے پورا قرآن جمع کیا تھا، جمع کیا، پھر آہستہ 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 23 سال تک دنیا میں آتا رہا۔ حضیرت القدس ایک بہت ہی متبرک برکت والی جگہ ہے، فرمایا وہاں سے یہ نعمتیں اللہ کی، یہ غیب کی چیز ہے، یہ نعمتیں دنیا میں آتی رہی، اور آنے کے بعد پھر نازل ہوئی انسان پر، اور اس دنیا میں پھر دنیا کے فتنے، دنیا کے بدعقیدگی، بد اخلاق، کفر، شرک، نفاق، الحاد، یہ ساری چیزیں دنیا میں موجود ہے، شرارت، قتل، غارت گیری، زینا، چوری، یہ ساری چیزیں موجود ہے، اس کے مقابل میں ایمان، توحید، تقویٰ، اللہ کا خوف، یہ ساری چیزیں موجود ہے۔ انسان میں یہ دو چیزیں جمع ہوتی ہے، انسان میں اگر یہ انسان مسلمان ہے تو اس میں ایمان بھی ہے، اور اس کے اندر میں اس گناہ کرنے کی بھی طاقت ہے، شرارت کی بھی طاقت ہے، اور رحمت والے اعمال کرنے کی بھی طاقت ہے۔ فرمایا یہ دنیا میں آ کر اوپر سے تو اعمال اچھے آئے، دنیا کے گندے اعمال کے ساتھ مل گئے، اگر یہ بندہ ان گندے اعمال کو چھوڑے گا، اس کے بعد یہ اچھے اعمال حضیرت القدس میں جگہ دیں گے، جمع ہوں گے اس متبرک جگہ میں جہاں سے قرآن اترا ہے، میری اور آپ کی ہدایت کے لیے، اللہ قیامت کے دن پھر اس بندے کے لیے رحمت کے اور جنت کے فیصلے فرمائیں گے، جنہوں نے دنیا میں گناہوں کو چھوڑ کر نیکی والے اعمال کیے ہیں۔ بہت اونچی بات کی حضرت نے، فرمایا الف لام میم را میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ میں اللہ اوپر سے اچھی چیز بھیج رہا ہوں، تم دنیا میں گنہگار ہوتے ہیں، بہت ساری گندگیاں ہیں، اس کے ساتھ پھر جمع ہو کر، پھر ملوث ہو کر، دونوں پھر جمع ہو جاتے ہیں، تم گناہوں سے ہٹ کر اگر ان نیکی اور تقویٰ والی باتیں اور قرآن کو پڑھ کر، قرآن پر عمل کر کر مجھ پر بھیجو گے تو جہاں سے قرآن آیا ہے اسی جگہ پر تمہارے اعمال جمع ہوں گے اور تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے ہوں گے۔ اس لیے کہ بہت ہی برکت والی جگہ ہے جہاں قرآن تھا، پھر قرآن قرآن دنیا میں آیا اترا بھی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جو چنے ہوئے انبیاء میں اور چنے ہوئے فرشتے کے ذریعے سے جو سارے فرشتوں میں چنا گیا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام, اور چنا بھی گیا وہ شہر جس کو مکہ اور جس کو مدینہ منورہ کہا جاتا ہے. نبی کو اور فرشتے کو اور شہر کو چن کر اللہ پاک نے اس قرآن کو اتارا ہے, بہت ہی برکت والا ہے. تم اس پر عمل کرو گے اور یہ تمہارے اعمال نیکی والے اسی جگہ پر جمع ہوں گے اور تمہارے لیے رحمت کے فیصلے ہوں گے, جنت کے فیصلے ہوں گے. یہ شاہ صاحب رحمہم اللہ فرماتے ہیں. بہت ساری بات ہے, الف لام میم را, چلو آگے ہی چلے ورنہ یہی پر رہ جائیں گے. ایک ہی بات پر مختصر بات یہ ہے, اللہ عالم بے مرادی, حقیقت میں معنی تو اللہ ہی جانتا ہے, کوئی نہیں جانتا. علماء نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس طرح کے معنی بیان کر دیے ہیں تاکہ لوگوں کی عقل میں یہ بات آئے, ورنہ حقیقت میں قیامت کے دن اللہ ہی اس کے معنی ہم کو بترائیں گے. دعا کرو اللہ پاک کی زیارت ہمیں نصیب ہو جائے, غصے کے ساتھ نہیں, اللہ کے اینگر کے ساتھ نہیں, اللہ کی رحمت کے ساتھ اللہ ہمیں زیارت کا موقع دیں, اور اللہ تعالیٰ ان معانی کو ہمیں سمجھائیں کہ قیامت کے دن قرآن بھی پڑھا جائے گا, قرآن بھی سمجھایا جائے گا, پڑھنے والی ذات بھی کون ہوگی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, اللہ بھی پڑھیں گے. اللہ اکبر. بس رمضان میں اس قرآن کی برکت والی مجلس میں بیٹھے بیٹھے دل میں دعا کرو اللہ اس قرآن کی برکت سے ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. یہ قرآن اترا ہی ہدایت کے لیے ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. ہاں یہ قرآن اللہ کہہ رہا ہے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھلانے والا ہے. بڑے بڑے قرآن پڑھ کر سن سن کر مطالعہ کر کے اس پر ایمان لے آئے. ابھی میں ایک نیوز پڑھ رہا تھا ایک اخبار میں, 9/11 کے بعد 32,000 کافر امریکہ میں مسلمان ہوئے ہیں. اندازہ کرو, کہا اسٹال میں قرآن بھی نہیں ملتے تھے, لوگ قرآن کو لے جا کر مطالعہ کر کے وہ اسلام لے آئے. یہ کیا بات ہے, جتنا اسلام کو دباؤ گے اتنا ہی اسلام بڑھے گا. یہ قرآن ہے, یہ تو اللہ کا وعدہ ہے. ان ھذا القرآن, جس نے اس کو ہاتھ میں پکڑا سمجھا اور سمجھنے کے لیے مجلس میں بیٹھا, یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہدایت کے فیصلے کرے گا, شک ہی نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کو محبت سے لیں, محبت سے سمجھیں, محبت سے مجلس میں آئیں, اس کو سنیں اور اس پر عمل کی نیت سے بیٹھیں. آگے کہہ رہے ہیں اللہ پاک, تلک آیات الکتاب, میں اللہ میں جانتا ہوں, میں مالک, میں رحمان. تلک آیات الکتاب, یہ میرے قرآن کی آیتیں ہیں, یہ میری آیتیں ہیں, یہ قرآن ہے, کتاب ہے, یہ حقیقی کتاب ہے. ایک کتاب تو بہت ساری جو لوگوں نے لکھی ہے نا, امام سیبوئی ہے, بہت بڑے عالم گزرے, امام سیبوئی نام سنا نہیں سنا ہو, یہ نحو کے بڑے امام گزرے ہیں, بہت بڑے استاد کے سامنے پڑھنے کے لیے بیٹھے, کتاب عبارت پڑھتے پڑھتے عربی برابر تلفظ ادا نہیں کیا. ہمارے زمانے میں بھی استاد, ہمارے مرحوم استاد رحمت اللہ علیہ مولانا بورسری صاحب پڑھاتے تھے, وہ کہتے تھے بھائی چل ترجمہ کر, چل ترجمہ کر, چل عبارت پر, مشکات کی عبارت پر, مسلم کی عبارت پر. وہ عبارت پڑھتا پڑھتا غلطی کرتا, وہ اگر زبان چتراتی تو کہتے ہیں وہ کانیے بیٹھ, تیری زبان چتراتی ہے, تجھ پر دین موقوف نہیں ہے, کوئی اور بن جائے گا مولوی تیری جگہ پر. یوں بھی اس کو بند کرتے, دوسرے کو کہ تو پر محنت نہیں کرتے, ایسے ہی آ کے بیٹھ جاتے, یاد کر کے نہیں آتے, ایسے ہی بیٹھ جاتے. اور کبھی کبھی کہتے ہیں میں دو انگلی رکھتا ہوں, دیکھ تم تو ایک بھی نہیں رکھتے اندر میں. وہ جب ترجمہ کرتے ہیں تو دو انگلی حضرت رکھتے تھے, دو انگلی ترجمہ پر, کہا تم تو ایک بھی نہیں رکھتے ہو, ابھی ٹوپا پھینکوں گا, ماروں گا, ایسا کہتے ہیں ٹوپا پھینکوں گا, ٹوپے سے مارنے کے لیے مذاق کرتے تھے. تو ایسی اساتذہ محبت پیار میں امام سیبوئی سے تلفظ ادا نہیں ہو رہا تھا عربی, وہ پڑھ رہے تھے عبارت کچھ مسٹیک کرنے لگے, تو استاد نے کہا پڑھنے کے لیے آ گیا, عبارت تو پڑھنے آتا نہیں. بہت ذرا دل پر چوٹ لگی, دوسرے دن سے پڑھنا ہی شروع, سبق میں ہی نہیں آئے, چلے گئے کسی ایسے عالم کے پاس اور گرامر, عربک گرامر, یعنی اس لیے پہلے 2 سال عربک پڑھایا جاتا ہے گرامر, تاکہ آپ حدیث کو برابر پڑھ سکیں, حدیث کو برابر پڑھ سکیں. ہم ایک ایک گھنٹے میں 10-10 صفحے مسلم شریف کے پڑھتے تھے مسٹیک کیے بغیر, ورنہ ہماری خیر نہیں ہوتی تھی. کتاب لے کر کھڑا ہونا تھا, بڑی کتاب, ایک ایک گھنٹے کے لیے تو عربی گرامر اگر یاد ہوتا ہے تو آدمی برابر زبر زیر پیش برابر کہاں فائل کہاں مفعول کہاں کیا کہاں کیا اس طرح عبارت پڑھنی پڑھی جاتی ہے. تو امام سیبوئی چلے گئے اور نحو میں محنت شروع کی. ایک سال نہیں، چھ سال، سات سال تک عربی گرامر میں ایسی محنت کی، ایسی محنت کی کہ وہ عربی گرامر کے امام بن گئے، امام بن گئے، امام، سبحان اللہ. اور انہوں نے کتاب لکھی، الکتاب، اس کا نام ہی الکتاب. اور اتنی اگرچہ وہ دار العلوم میں نہیں پڑھائی جاتی ہے لیکن علماء اس کا مطالعہ کرتے ہیں، جہاں سے عربی کے گرامر کے سارے قواعد لیتے ہیں، اس کتاب کا نام ہی الکتاب. اور اتنی مشہور کتاب، اتنی بہترین کتاب، اب تو کہاں کیا کرے، اب تو کون مطالعہ کرے گا، کون مطالعہ کرے گا. استاد کے سامنے بیٹھ کر بھی ابھی توجہ کے ساتھ سبق نہیں سنتے ہیں. اس زمانے میں تو استاد کی نگاہ ہوتی تھی، اس سے بھی علم آتا تھا. استاد کبھی ملتے تھے، اس سے بھی علم آتا تھا. حضرت مولانا خلیل احمد سہران پوری رحمت اللہ علیہ نے کتنی کتابیں حدیث میں لکھی ہے. بخاری کا حاشیہ دیکھو، مولانا خلیل احمد سہران پوری کا کتنی کتابیں لکھی ہے، عربی میں لکھی ہے. عرب لوگ شوق ہو گئے کہ کیا ہندوستان میں بھی ایسا عالم گزرا ہے. ان کو تو ابھی پتا چلا، یہ تو برسہ برس پہلے انہوں نے لکھی ہے کتابیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے. مولانا خلیل احمد سہران پوری کے کی کتاب کی ایگزام لینے کے لیے دارالعلوم دیوبند سے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ آتے تھے. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ وہ آدمی ہے جو مالتا کی جیل میں بیٹھ کر قرآن کا ترجمہ، پورے قرآن کا ترجمہ لکھتا ہے بغیر کسی کتاب کے مطالعہ کیے ہوئے. Without study, he is writing the full Quran's translation. یہ ہے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ایگزام لینے کے لیے، وہ آدمی کتنا بڑا علم والا ہوگا، وہ امتحان لینے کے لیے جا رہا ہے سہران پور مولانا زکریا صاحب کے مدرسے میں. مولانا خلیل احمد سہران پوری صاحب کے درس کی جو کتاب تھی اس کا امتحان لینے کے لیے تشریف لے گئے. تو بعض طلبا نے کہا، حضرت یہ طالب علم جو پہلے بیٹھا ہوا، یہ بیٹھا ہوا نا بیچ میں، یہ حضرت مولانا خلیل احمد سہران پوری ان کا خادم ہے، ہر وقت کپڑے دھوتا رہتا ہے، ہر وقت حضرت کے لیے کھانا تیار اور یہ اور یہ اور یہ کرتا رہتا ہے، اس کا امتحان لیا جائے پہلے، حضرت یاد نہیں کرتا، یہ محنت نہیں کرتا ہے. اور حضرت مولانا خلیل احمد سہران پوری وہاں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کان میں تو کہہ دیا شیخ الہند کے، کسی طالب علم نے کہہ دیا، ایسا کیسی محنت کرتے ہوں گے وہ لوگ، کیسی محنت کی ہوگی انہوں نے. جی علامہ ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے، جب ان کو جیل میں ڈالا، ابن تیمیہ شیخ الاسلام عرب کے، جب ان کو جیل میں ڈالا تو ہماری جیسی جیل نہیں کہ روم میں بٹھا دیا، کنویں والی جیل تھی، کنواں تھا، کنواں ایسا لیک ویل، کنویں کے اندر اوپر سے بند، پھر کھولا اوپر سے بند. حضرت کے پاس کوئی پیج اور پین کچھ بھی نہیں، پیپر بھی نہیں، پین بھی نہیں. حضرت وہاں کے باورچی کو کہتے تھے، بھائی کھانا تیرا تیار ہو جائے، جو کوئلے جل کے راکھ ہو جائے، بچ جائے، وہ مجھے دے دیا کر. شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس جیل کی دیواروں پر قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے. جیل کے ایام ختم ہوتے ہیں، قرآن کی تفسیر بھی ختم ہو جاتی ہے. وہیں سے نقل کی گئی حضرت کی تفسیر، تو وہیں سے بعد میں ان کے شاگردوں نے نقل کی ہے. کہاں جیل میں بیٹھ کر قرآن کی تفسیر لکھنے والے بھائی، کیسی کیسی محنت کی. اگر میں اس فیلڈ میں ابھی جاؤں گا تو پھر افطاری بھی ہو جائے گی، ہے نا. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ گئے وہاں پر اور ایسا مشکل، اسی کو بلایا پہلے، آؤ ادھر چلو، تیرا امتحان پہلے لیتا ہوں، تو یاد نہیں کرتا ہے، خدمت کیا کرتا، آجا سامنے. سامنے بٹھایا، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے بخاری کا مشکل ترین سوال کیا، مشکل ترین سوال کیا جو استاد بھی جواب نہیں دے سکتا ہے، اس نے فوراً جواب دے دیا. دوسرا سوال کیا، فوراً جواب دے دیا. تیسرا سوال کیا، فوراً جواب دے دیا. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت مولانا خلیل صاحب آپ باہی تشریف لے جائیں. کہا کیوں حضرت؟ کہا نہیں، میں تو اس کو کچھ نہیں بتا رہا ہوں، وہ خود جواب دے رہا ہے. فرمانے ہی تمہاری توجہ اس طالب علم پر ہے، تو تمہارے اندر کا علم منتقل ہو رہا ہے اس کے سینے کے اندر میں، اس کے سینے میں جا رہا ہے. کبھی مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل ملے تھے، ایسے ملے کہ اللہ کا علم قرآن کا منتقل ہوا جبرائیل کے ذریعے سے نبی کے سینے میں، اقرا بسم ربک الذی خلق، کبھی نظروں سے منتقل ہوتا ہے. یہ چیز ہے. اگر آپ قرآن کی نیت سے بیٹھو گے, سمجھنے کی نیت سے, اللہ کا کلام ہے, خدا پاک کی قسم اللہ ہدایت دے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تلک آیات الکتاب. چلو بس یہیں سے باقی رکھیں, انشاءاللہ پھر وقت ہو گیا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کما انت اہل, وصلی علی سیدنا محمد کما انت اہل, وافعل بنا ما انت اہل, فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ, ہم نے تو حدیثوں میں پڑھا ہے, تیرے نبی کی بات پڑھی ہے کہ عصر سے لے کر مغرب کے درمیان جو وقت ہے جمعہ کے دن کا, اس میں دعائیں قبول ہوتی ہے. اللہ, بہت ہی برکت والا وقت ہے, برکت والی مجلس بھی ہے, قرآن کی مجلس بھی ہے. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, اے رحمان, اے رحیم, اے غافر, اے غفور, اے غفار, اے ستار العیوب, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ, ہمارے دل کو صاف کر دے, بدن کے ہر عضو کے گناہوں کو معاف کر دے. ظاہری باطنی گناہوں میں, اے اللہ, گندگیوں میں ہم ملوث ہو چکے تھے, اے اللہ معاف کر دے. اے اللہ تو معاف کر دے, تو رحم کرم فرما دے. ہماری آل اولاد کی بھی مغفرت فرما, ہم سب کے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما. اے اللہ, اس وقت ہم نہیں بھولتے ہیں جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں, اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما. اے اللہ, ہمارے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما, ہمارے اساتذہ جو دنیا سے چلے گئے, اے اللہ ان کی قبروں میں کروڑا رحمت نازل فرما. اے اللہ, اے اللہ, جن کے ماں باپ دنیا میں حیات ہے, انہیں عفو عافیت نصیب فرما, انہیں سکون نصیب فرما, ایمان پر قائم دائم عطا فرما, اور ایمان پر استقامت نصیب فرما, اور ایمان پر موت بھی نصیب فرما. ہم سب کو, ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما. اے اللہ, تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں, ہم سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے, ہدایت کے فیصلے فرما دے. ہماری اعلی اولاد کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ, یہ تیرے بندے بہت محبت سے بیٹھتے ہیں, بہت محبت سے آتے ہیں, بہت محبت سے سنتے ہیں. اے اللہ, ان کا آنا قبول فرما, ان کا بیٹھنا قبول فرما. اے اللہ, ان کا سننا قبول فرما, اور جہاں جہاں لوگ بیٹھ کر سن رہے ہیں, اور ہماری مائیں اور بہنیں گھر پر ریسیور کے ذریعے سے سن رہی ہے, سب کا سننا قبول فرما, سب کا بیٹھنا قبول فرما, سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما, سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما. اس قرآن کو اے اللہ ہمارے لیے سفارش بنا دے, اے اللہ سفارش بنا دے. قیامت کے دن ہمارے لیے حجت بنا دے, ہمارے خلاف نہ بنانا, ہمارے موافق بنا دینا, اور اس کی سفارش ہمارے لیے قبول کر کے ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کر دینا. اے اللہ, ہمیں قرآن پڑھنے کی, قرآن سمجھنے کی, قرآن کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, بیماروں کو شفا عطا فرما, جو دل کے بیمار انہیں بھی شفا عطا فرما, حسد اور کینہ اور بغض کی وجہ سے دل کے بیمار انہیں بھی شفا عطا فرما. اے اللہ, جو ظاہری بیماریوں میں مبتلا ہے انہیں بھی شفا عطا فرما. اے اللہ, چھوٹی بڑی جس قسم کی بیماریوں میں, اے اللہ, شوگر میں, ڈائبٹیز میں, بلڈ شوگر, اے اللہ, کس مہاں قسم کی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہے, اے اللہ, ایریا رگڑنے والی, اے اللہ, مہلک کن بیماریوں سے, کینسر سے, اے اللہ, ٹی وی سے, اور بے شمار بے شمار بیماری آ رہی ہے جو زندگی میں سنی نہیں, سنی نہیں. اے اللہ, ان تمام بیماریوں سے ہماری اعلی اولاد کی سب کی حفاظت فرما. اے اللہ, سب کی حفاظت فرما. اے اللہ, مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. اے اللہ, پوری امت کے حال پر رحم فرما, پوری امت کے حال پر رحم فرما. اے اللہ, مدارس مکاتب کی حفاظت فرما, خانقاہوں کی حفاظت فرما, مرکزوں کی حفاظت فرما, دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما, علماء صلحاء اور مبلغین جہاں جہاں دین کے کام کے لے کر نکلے ہوئے ہیں, دین کے کام کر رہے ہیں, اے اللہ سب کو قبول فرما, سب کا اے اللہ عمل قبول فرما, سب کی دین کی دعوتیں قبول فرما. اے اللہ, ویب سائٹ کے ذریعے سے ہماری یہ بات پہنچائی جاتی ہے جہاں جہاں تک لوگ سن رہے ہیں, اے اللہ سب کا سننا قبول فرما, سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما, سب کی مغفرت فرما. اے اللہ, جو مانگا تا فرما, نہ مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے تیری شان شان نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم.